الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جن سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے ان دنوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے ہر سوسائٹی کے اندر ایسے دن بنائے گئے ہیں جن کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن وہ کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نیشنل ہالیڈیز ہیں ان نیشنل ہالیڈیز کو لوگوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے حتیٰ کہ مدر ڈے فادر ڈے ایسے دن بنائے گئے ہیں کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ آج ماں کی یاد تازہ کر لو باپ کی یاد تازہ کر لو تو یہ سارے ڈیزائن کس کے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح دن اور رات بنایا ہے لیل النہار کا نظام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے حقدار ہیں کہ وہ ان دنوں کو ڈیسائیڈ کریں کہ کن دنوں کو مناؤ اور کس دن کو نہ مناؤ اس سولر سسٹم سے باہر چلے جائیں نہ دن ہے نہ رات ہے خلا ہی خلا ایک جیسی کیفیت ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس زمین کو گھمایا چاند ہے سورج ہے اس کو بنایا مقصد کیا تھا کہ بھئی یہ لیل النہار بنا کر انسان کو وقت کی اہمیت کو سکھایا والعصر قسم کھا کے بتایا یہ وقت جو ہے اس یہ ٹیمپریری ہے تھوڑا سا ہے پھر انسان کو ایجنگ عطا فرمائی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ بچہ تبدیلی آتی ہے آہستہ آہستہ ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑا ہو جاتا ہے بھرپور جوان ہو جاتا ہے طاقت آ جاتی ہے اللہ رب العزت پھر اس کو بوڑھا کر کے دکھاتے ہیں اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں محمد علی باکسر ہوتا تھا ایک وقت آیا پھر وہ کانپنا شروع ہو گیا بیچارہ ورنہ ایک جب پہلے وہ رنگ میں آتا تھا وہ کہتا تھا کیچ می اف یو کین تو ایسا وقت بھی اس کے اوپر تھا اور پھر بعد میں اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے تھے تو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے ایجنگ کہ ایک بندے جو اس دنیا میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی جو چیز باقی رہے گی وہ اللہ کی ذات ہے اللہ ہمیشہ رہے گا تو لہذا اللہ رب العزت نے ان دن رات کو بنایا اور پھر اس میں ہمیں پیغام دیا کہ اب اس کو ایک ترتیب سے گزارو اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی حکمت اور قدرت اور شان کہ اس میں بڑے بڑے واقعہ رونما ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن آگ میں ڈالا گیا اور 10 ہی محرم کو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمانے کی سعادت عطا فرمائی نواسۂ رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو ابتدا سال محرم اور اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جو محرم کے اندر ہوئے. اور اسلامی سال کی انتہا جو ہے وہ ذوالحجہ پہ ہوئی, اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا. اور اس مہینے میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنی بڑی قربانی دی اور اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا, اور اللہ رب العزت نے بھی تعریف کی کہ واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی. سلام علی ابراہیم, تو اللہ نے بھی تعریفیں کی. تو اب اس دن مسلمان قربانی کر کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں, وہ بھی قربانی دیتے ہیں. تو ذوالحجہ میں بھی قربانی ہو رہی ہے جو آخری سال ہے, اور ابتدائی مہینہ جو سال کا ہے اس میں بھی قربانیاں ہیں. اسلامی سال کے درمیان کو دیکھیں تو اس میں رجب کا مہینہ آتا ہے, اور رجب کے مہینے کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے عروج کا مہینہ بنایا, لیکن اس کو لپیٹا کس چیز میں؟ قربانیوں میں. پہلے بھی قربانیاں, بعد میں بھی قربانیاں. اگر کسی کو سعادت ملنی ہے تو بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں قربانی نہ دوں اور میری بڑی اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. پورے سال کی ترتیب اللہ رب العزت نے اس طرح سے بنا کے دکھا دی, اور رجب کا وہ مہینہ ہے جس کی 27ویں میں اللہ رب العزت نے محبوب کو عرش پر بلایا, اور اس بلانے پر انسان تو کیا انسان, فرشتے بھی حیران رہ گئے. اب سال کا پہلا نصف دیکھا جائے تو اس میں بھی عنایات نظر آتی ہیں کہ ربیع الاول اسی مہینے کا مہینہ وہ سال کا پہلا نصف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اور سال کا جو دوسرا نصف بنتا ہے اس کے اندر بھی مہربانیاں ہی مہربانیاں نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت نے رمضان مبارک بابرکت مہینہ عطا کیا جس میں مسلمانوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. سعادت بھرا مہینہ آنے والا ہے, اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار ہوا, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی جو جسم مبارک ہے اس کو ابھی بنایا جا رہا تھا, من الماء پانی, اور وطین مٹی کے اندر گوندا جا رہا تھا, اس سے پہلے سے میں جو ہے نبی مقرر ہو چکا تھا. یوں کہیں گے کہ اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہوئی, اور 12 ربیع الاول کو محمد بن عبداللہ کی رونمائی ہوئی, اور 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ کی جلوہ نمائی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو پہلے آپ کے گیت گاتے تھے, آپ کے مداح تھے, آپ کے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، محبت کرتے تھے، آپ کو صادق امین مانتے تھے، آپ کی کوالٹیز کے اوپر ان کو شک نہیں تھا، لیکن کلمہ حق بولنے پر یہ سارے کے سارے دشمن ہو گیا۔ اب یہاں سے ترتیب سمجھتے جائیں کہ جب بھی حق کا کلمہ بولا جائے گا تو مخالفت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر مخالفت نہیں ہے اور بندہ حق بول رہا ہے تو پھر اس کے حق پہ سچ کا شک ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اسلوب کو دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس مخالفت سے گزرے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو یہ مخالفت ملی، اور صحابہ کرام کے اندر جو جتنی فضیلت رکھتا تھا اس کو اتنی زیادہ مخالفت ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ان کو زندہ قید کرنے پر انعام رکھا تو ابوبکر پہ بھی رکھا۔ باشکوں کے سردار تھے تو انہوں نے کہا جی اگر یہ بھی مل جائیں تو بڑی بات ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام پر بھی اسی طرح مصائب آئے، پھر ائمہ کرام کو اگر دیکھو گے تو ان پر بھی مصائب آئے، پھر علماء کرام کو اگر آپ دیکھیں گے، قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ بخاری شریف ہے، اور امام بخاری جو اس کے لکھنے والے ہیں اپنے شہر میں فوت ہی نہیں ہوئے، شہر سے باہر گمنام جگہ پہ جا فوت ہوئے، لوگوں نے اذیت پہنچائی۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحم اللہ، امام ابو حنیفہ کے دشمن تو آج بھی موجود ہیں، اس زمانے کو تو چھوڑو، آج اتنے سو سال گزر گئے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی دشمنی لوگوں کے دلوں سے نہیں گئی۔ بھلا زندہ کے ساتھ تو چلو دشمنی سمجھ میں آتی ہے، جو بندہ فوت ہو جائے اس سے بھی دشمنی ہوتی ہے، کبھی بندہ فوت ہوتا ہے اسی وقت سب لوگ کہتے ہیں چلو بھائی بھول جاؤ بھول جاؤ، حق معاف ہو گئے۔ لیکن جس کو اللہ نے جتنا بڑا رتبہ دیا اس کی دشمنی دنیا میں اتنی زیادہ ہوئی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کو برا بلا کہتے ہوئے میں نے خود کانوں سے سنا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو فوت ہوئے ہوئے، کتنی کتابیں لکھی، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اپنی زندگی میں پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنی کتابیں جو لکھ گیا، سمجھنا تو علیحدہ بات ہے۔ اس کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ جب حق کا کلمہ بولا جاتا ہے تو پھر مخالفت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اسی طرح آہستہ آہستہ زور پکڑتی چلی گئی، جوں جوں لوگ کلمہ پڑھتے تھے توں توں مخالفت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک دور آیا کہ آپ کے عزیز رشتہ داروں نے سول بائیکاٹ کر دیا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا ہم اس سے بول چال نہیں کریں گے، ان سے رشتہ داری نہیں کریں گے، ان سے ٹریڈ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی کھانا پینا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اب اس زمانے میں شہر تو چھوٹا سا تھا، بستی تھی وہ، تو بالآخر ان کو شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال اس گھاٹی کے اندر رہنا پڑا، پتے بھی ختم ہو گئے اور کھانے پینا سب ختم ہو گیا۔ اگر کوئی ترس کھاتا تھا تو اس کو روکا جاتا تھا، ماؤں کے سینوں کے اندر دودھ بھی ختم ہو گیا، پتھر دل تھے کہ ان کا ان کے عزیز رشتہ دار تھے یہ, کوئی غیر نہیں تھے, یہ سارے اپنے ہی تھے, لیکن تس سے مس نہیں ہوتے تھے, ایسی مخالفت. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات الہام کی کہ وہ عہد نامہ جس پہ انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ کے اندر لٹکایا ہوا ہے, اس کو دیمک کھا گئی ہے اور فقط اللہ کا ایک نام اس کے اندر کھڑا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتلائی, انہوں نے آگے اس پیغام کو بھیجا اور سرداران مکہ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی وہاں دور بیٹھے شعیب ابی طالب میں یہ خبر دے رہے ہیں. تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ آئے, دیکھا کہ واقعی دیمک اس کاغذ کو کھا چکی ہے, فقط اللہ کا نام اس میں موجود ہے. تو اب اس کو دیکھ کر لوگ جو آخر, یہ تھوڑی ہے کہ مخالفت کرنے والے سارے مخالف ہوتے ہیں, ان میں چند ایک سردار بنے ہوتے ہیں, باقی عوام ہوتی ہے وہ پیچھے چلتی ہے, یہ نہیں ہے کہ سارے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اب ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بول اٹھے کہ بھئی یہ کیا, بس کرو. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آزمائش ختم ہوئی اور آپ واپس مکہ مکرمہ میں آئے. لیکن سرداران مکہ جمع ہو کر اب ایک اور چال چلنے آئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آفر کی کہ اگر آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں, یہ سچ بولنا چھوڑ دیں, مل جل کے رہو, ساری کمیونٹی ہے, کیا ہوتا ہے, چھوڑو اس بات کو, کیا جھگڑا کرنا, کیا لڑنا, اور اس کے بدلے میں اگر چاہتے ہیں کہ بھی مال مل جائے تو مال دے دیتے ہیں, مکہ کا سارا مال اکٹھا کر کے آپ کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں, اور اگر سرداری چاہیے تو ہمیں بھی ملا لو, ہم آپ کو سردار بھی بنا دیتے ہیں, لیکن مل جل کے رہو نا, ہمیں نہ کاٹو, اور اگر کسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ چاہیے تو ساری لڑکیاں پیش کر دیتے ہیں, جس سے چاہو شادی کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ چچا, اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو جو پیغام میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں میں اس کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا. سچ تو سچ ہوتا ہے. تو بھئی مکہ والوں کو اور بھی غصہ آیا اس بات پر کہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کی شان, اسی سال آپ کے چچا جو ایمان نہیں لائے تھے, میڈیٹر کا کام کرتے تھے, سرداران مکہ جو ہیں ان کی بات کو ویٹ دیتے تھے اور ادھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ایک بہت بڑی سپورٹ تھی, بہت بڑے میڈیٹر تھے, اور دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ کی جو شریک حیات تھی, غمخوار تھی, انٹرنل سپورٹ تھی, ایک ایکسٹرنل سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اور وہ جو انٹرنل سپورٹ تھی اللہ کی شان وہ بھی فوت ہو گئی. کیونکہ شعیب ابی طالب کے اندر جس گھاٹی کے اندر تکلیفیں اٹھائیں اس میں یہ اتنے بیمار اور کمزور ہوئے کہ یہ اس کے بعد برداشت نہ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو عام الحزن کہا کہ یہ سارا سال ہی غم کا ہے, دکھی کر دیا اس نے, دکھوں کے اوپر دکھ آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قریش مکہ کے لیے بھی میدان کھل گیا، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو اب وہ لگے اس کام کو۔ پہلے سے زیادہ سختیاں، زیادہ مخالفت کھل کھلا کر، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ مکہ والے تو بات مانتے نہیں ہیں، باہر چل کے دیکھتے ہیں، شاید ارد گرد کے لوگ بات مان لیں، ان تک پیغام لے کے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر جو سب سے اونچے پہاڑ ہیں وہ طائف کے ہیں، ہمیں بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا جولائی کے مہینے میں۔ وہاں پر اس طرح سے ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے جیسے پاکستان میں مری میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ جولائی کے مہینے میں سعودی عرب کتنی گرمی پڑتی ہے، وہاں ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے طائف کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ اتنے اونچے پہاڑ۔ پھر وہاں دیکھا کہ کس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھ کے حیرت ہوئی کہ ان پہاڑوں پر چڑھنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید لے کر آئے کہ وہاں پر تین بھائی تھے اور تین قبیلے ان کے تھے، اور وہ ان تین قبیلوں کے سردار تھے۔ آپ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس پیغام دیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو ان میں سے ایک نے بات سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا، اگر اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کو تو پھر تو کعبے کا پردہ عنقریب چاک ہو جائے گا۔ یعنی کعبہ ایک بڑا مقدس جگہ تھی تو اس کا تقدس چلا جائے گا، یعنی کتنی بڑی گالی دی اس نے۔ دوسرے نے بات سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا کہ نبی بناتے، کہ آپ کو ہی نبی بنا کر بھیج دیا، تو آپ کے کردار کے اوپر اس نے بات کی۔ اور تیسرا تھوڑا چلاک سا تھا اور اس نے ڈپلومیٹک ٹاک کی اور کہنے لگا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر تو آپ بہت بڑے مقام والے ہیں، ہم عام بندے ہیں، ہمارا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے بات کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر بھی آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایسی بات اس نے کی کہ ڈپلومیٹک سی ٹاک کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہوا۔ پھر شرارتی بچوں کو انہوں نے پیچھے لگا دیا، انہوں نے تالیاں بجائیں، کنکریاں ماریں، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گیا۔ اور آپ وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ تھی جہاں آ کر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا، آج وہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اور دل ہی دل میں کہا، اے میرے اللہ، کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کام نہیں ایسا کرتے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو، کوئی بات کہتے نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو۔ جو مجھ سے غصے ہوتے ہیں، اے اللہ، اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے کہ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور اے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے تمام ظلمتیں روشن ہو گئیں۔ زلزلو زلزالن شدیدن، صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جھنجھوڑا جھنجھوڑا اور شدید جھنجھوڑا۔ ایسے نہیں ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہو گئے، زلزلو زلزالن شدیدن۔ ابھی اللہ کے نبی ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ سب چیز دیکھ رہے ہیں، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے نیچے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ارشاد فرما دیں تو اس بستی والوں کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے، اگر آپ کہہ دیں تو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، آندھی کو یہاں پر چلا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، پیامبر ہوں. یہ عام انسان سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والے نسلیں کلمہ پڑھ لیں. لہذا فرمایا اللہم مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں. اب طائف سے واپسی پر آپ کے غم میں اور اضافہ ہو گیا. دل میں عجیب سی کڑھن تھی کہ اپنوں سے گیا تھا غیروں کے پاس اور انہوں نے بھی ان سے بھی بدتر سلوک کیا. غمزدہ حالت تھی. حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے. یہ ام ہانی کا گھر جو ہے، یہ جہاں ابھی کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، اس سے باب ملک فہد کا جو دروازہ ہے اس طرف اگر جائیں تو وہاں شروع میں ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں ام ہانی کا یہ گھر تھا. اب تو وہ نشانیاں ہی مٹا دی انہوں نے. پہلے تو ہم لوگوں کو جا کے دکھاتے بھی تھے کہ دیکھو یہ ام ہانی کا گھر، یہاں پر نشانیاں ہوتی تھیں. تو عجیب دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر، اور کہا کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کاش میرا رفیق ہوتا جو غم خواری کرتا، کوئی میرا ایسا یار ہوتا جو میری دلداری کرتا. بندے کو جب دکھ ہوتا ہے تو بندہ پھر ارد گرد دیکھتا ہے کہ یار کوئی ہے جو ساتھی بن جائے، اور کچھ نہیں تو ایک مارل سپورٹ ہی کر دو، چند اچھے الفاظ ہی بول دو. غم کی حالت میں سو گئے. رات جبریل اسلام تشریف لائے. ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک، اور پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، جبریل اسلام کو دیکھ کر سلام کا جواب دیا. جبریل اسلام نے دوسرا فقرہ بولا ان ربک یشتاق الیک، کہ آپ کا پروردگار آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے. آپ تشریف لے چلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں. روایت میں ہے کہ حتیم کے اندر آپ کا شک صدر کیا گیا، آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا، خصوصی رحمتوں سے بھرا گیا، دل کا وضو کرایا گیا کہ اللہ کی ملاقات ہونی ہے. اور جو سواری لائی گئی اس کا نام تھا براق. یہ مشتق ہے برق سے، جیسے برق کہتے ہیں الیکٹرسٹی کو. آج ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے، تو یہ برق رفتار سواری جو اتنی تیزی سے چلتی تھی وہ لائی گئی، اور یہ سفر بیت الحرام سے بیت المقدس کی طرف ہوا. रास्ते में कोह तूर पे भी ठहरे और मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं तो वहां तमाम अंबियाए कराम पहले से मौजूद थे। जैसे अजान हो जाती है और अकामत होती है और सफ़ें बांध दी जाती हैं तो सफ़ें बंधी हुई थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचते हैं और अब इमामत कौन कराएगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और इमामत के लिए आगे जो है दावत दी और इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया बन गए। तमाम अंबिया की जो है उन्होंने इमामत करवाई वहाँ पर। यहाँ से सफ़र मेराज शुरू हुआ और एक और सवारी को लाया गया जिसका नाम रफ़रफ़ था। इसका तर्जमा अगर करें तो यूं बनेगा कि जैसे सीढ़ी होती है ऊपर जाने वाली, और इंग्लिश में इसको कहेंगे जैसे एलिवेटर होती है। तो इस तरह ये एक सवारी थी जो बुलंदी की तरफ जाती थी। तो बुराक ने मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया और रफ़रफ़ जो है इसने आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाया और इस सफ़र को इसरा कहा गया। पहले सफ़र को इसरा कहा गया और दूसरे को मेराज कहा गया। तो मेराज का मतलब हुआ कि ऊंचा जाना और इसरा एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचना। जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे, पहले आसमान से गुजरे, दूसरे आसमान से गुजरे, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे और हत्ता के सातवें आसमान से भी ऊपर तशरीफ ले गए। हत्ता कि आप अर्श से भी ऊपर तशरीफ ले गए। रास्ते में मुख्तलिफ अजायबात दिखाए गए। लोह कलम भी आपने अपनी आंखों से देखा। वहां पर फरिश्ते बैठे हुए आमाल लिख रहे थे और कलमों के लिखने की जो आवाज है उसको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। जन्नत और दोजख के मनाजर भी देखे। जन्नत के मनाजर में एक मंजर देखा आपने कि एक खेती है जो लगाई जाती है और वो थोड़ी सी देर में पक जाती है। काटने वाले उसको काटते हैं और वो दोबारा जो है ना वो उग जाती है और फिर वो बड़ी हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कैसी खेती है जो बार बार उगती चली जाती आती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये नेक लोगों की मिसाल है कि वो दुनिया में नेक अमल करते हैं और आमाल का बदला पकता है, वो इससे फ़ायदे भी उठाते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको फिर पका देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं और इस तरह बार बार वो की हुई नेकी को कि अजर को इस तरह से बढ़ा दिया जाता है। इसी दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कदमों की आवाज़ सुनी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसके कदमों की आवाज़ है। उन्होंने बताया कि ये आपके ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कदमों की आवाज़ है। वो ज़मीन पर चलते हैं और उनके कदमों की आवाज़ अर्श के ऊपर जन्नत में सुनाई देती है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के मनाज़र भी देखे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان کو کینچی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ حیرت ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جو امت میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، دنیا میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل پھٹتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں۔ آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت لوبریکیٹڈ ٹاک کرتے تھے نا۔ آگے کچھ لوگوں کو دیکھا اور وہ ایسے تھے کہ فرشتے ان کا گلا دبا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں جن کے گلے کو دبایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ امت کے وہ واعظ ہیں، خطیب ہیں، لیڈرز ہیں جو بڑی بڑی سپیچز کرتے تھے اور امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کاش کہ اس وقت بھی کوئی ہوتا جو ان کے گلے کو دباتا، ان کی آواز کو روکتا، لیکن لوگ تو کمزور ہوتے ہیں، اللہ تو بڑی طاقت والے ہیں۔ آج یہ خوب آپ پھنسے کہ اب فرشتے ان کے گلے دبا رہے ہیں۔ اور ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے قد چھوٹے چھوٹے سے ہیں، نہیں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دھڑ انسانوں کی مانند ہے مگر ان کا چہرہ سور کی طرح ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹی باتوں کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، جھوٹ کے اوپر گواہی دیتے تھے، ان کے جھوٹے لوگوں کے ساتھی بنتے تھے اور ان کی بات کو سچ کہتے تھے۔ پھر آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے قد چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ کا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے اور اس میں ان کو کچل دیا جاتا ہے، پھر ان کا قد ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے پھر ان کے اوپر پہاڑ کا بوجھ پھر رکھ دیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے متکبرین ہیں، بڑے بڑے بول بولتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج اللہ رب العزت ان کو یہ سزا دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر پہاڑ کا بوجھ رکھ کر اور ان کے قدوں کو چھوٹا بنا کر ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے ماتھے پر پتھر مارے جا رہے تھے، ان کا سر کچل دیا جاتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ امت کے بے نمازی لوگ ہیں، کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ان کی یہ سزا ہے کہ یہ اپنے ماتھے کو زمین پر نہیں ٹیکتے تھے، آج اللہ تعالیٰ اسی سر کو پتھر کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے پرائیویٹ پارٹس ان کے سر پر لگے ہوئے تھے اور اس میں سے گندی پیپ نکل رہی تھی، بدبودار، اور ان کے منہ کی طرف وہ جا رہی تھی اور وہ اس کو پی رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے آج اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دیکھے. ایک جگہ آئی, وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا آپ کا ساتھ یہاں تک تھا, اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا میرے پر جل جائیں گے, اس سے آگے کا سفر اب آپ کو خود اکیلے کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جبریل علیہ السلام کا اصل جو ہے ان کی شکل دیکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ غار حرا میں جب پہلی مرتبہ وحی آئی اقرا, اور دوسری مرتبہ معراج کے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر میں ایک مقام جسے سدرۃ المنتہیٰ کہا جاتا ہے, وہاں پر خاص انوارات اور تجلیات کو دیکھا, اور یہ جگہ بیری کے جیسا درخت ہوتا ہے اس طرح کی شکل کا تھا, اور اس کے اوپر سنہرے پروانے جگمگا رہے تھے. اذا یخش السدرۃ ما یخشا, جب ڈھانپ لیا سدرہ کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا, یعنی یہ ایسا نظارہ تھا کہ جس کا اس کو ایکسپلین کرنا اس دنیا میں پاسیبل ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. یہ سدرہ ایسا درخت ہے کہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم خلق اور عالم امر کا درمیان ہے, یعنی مخلوق جو بھی اعمال اس دنیا میں کرتی ہے وہ آسمان پر پہنچائے جاتے ہیں ایک شکل میں, اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ کر اس کی فارم چینج ہوتی ہے. نیک اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں, تو وہاں پر عالم امر کی شکل وہ ان کو دی جاتی ہے. انسان بھی اسی طرح ایک شکل اس دنیا میں رکھتا ہے اور ایک شکل اس کو بعد میں ملتی ہے. تو یہ بیری کا شکل کا درخت تھا, اور یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے. اسی لیے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو کہا گیا کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں, کیونکہ اب جو ہے عالم خلق اور عالم امر کی طرف جانا ہے اس نے. یہاں پر چار نہریں تھیں, ایک کوثر, دوسری سلسبیل, اور تیسری نیل, اور فرات چوتھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اس کی کیا شکل تھی یہ تو ایکسپلین کرنا اور اس کو ڈسکس کرنا ہی میرے لیے بہت مشکل کام ہے. میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اس چیز کو, کیونکہ اس میں مختلف اقوال لکھے گئے ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی تعریف تین الفاظ سے کی, التحیات للہ, میری سب کی سب زبانی تعریفیں، قولی عبادتیں سب اللہ تیرے لیے ہیں، والصلوات اور میری بدنی عبادت بھی اللہ تیرے لیے ہے، والطیبات اور میرے جو مالی عبادت ہے وہ بھی اللہ تیرے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ تین طرح سے ہی عبادت کر سکتا ہے، قولی، فعلی اور مالی۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے پیش کر دی گئیں، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا السلام علیک ایہا النبی، کہ اپنے پیارے حبیب کو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ آپ پر رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور آپ پر برکتیں نازل ہوں۔ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیں، تو واپسی جواب میں بھی اللہ رب العزت نے تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں ہے تو آپ کو فوراً امت یاد آئی اور آپ نے فرمایا السلام علینا، منی نہیں کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اب عباد الصالحین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی کے اندر شامل کر دیا، اس رحمت للعالمین کو جب فرشتوں نے دیکھا تو ان کو وہ بات یاد آ گئی کہ جب اللہ فیصلہ فرما رہے تھے کہ ہم جو ہے خلیفہ مقرر کریں گے تو اس وقت ان کو وہ بات یاد آئی اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دی انہوں نے کہ واقعی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا، اور واقعی انسان کو ہی یہ شرف حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بنے۔ اب جب دوست دوست کو ملنے آتا ہے تو پھر بھائی تحفے بھی ایکسچینج ہوتے ہیں، تحفے بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری گفتگو کو ریپ کر کے گفٹ پیک بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا اور اس کو اس میں ڈال دیا کہ ساری سعادتیں سب کے لیے قیامت تک جاؤ مزے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، اور یہاں علماء کرام ایک نکتہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور واپسی پر 124,000 انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ویٹ کر رہے تھے، اور بھی تو انبیاء تھے، خلیل اللہ بھی تو تھے ابراہیم علیہ السلام، تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ویٹ کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا اور ان کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ کو دیکھیں بھی تو صحیح نہ، جس طرح اگر کوئی ایسا بندہ ہو دور دراز رہتا ہو اور اس نے کعبۃ اللہ کی باتیں سنی ہوں، مکہ ہے جی، مدینہ ہے، واہ واہ، کیا جگہ ہیں. اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہائے کاش کہ میں بھی جاتا, کعبہ کو دیکھتا. ہر سال حاجی جاتے ہیں, اور اگر کوئی مجبوری ہو اور وہ کعبۃ اللہ نہ جا سکے تو پھر جو کعبہ دیکھ کر آتا ہے یہ شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نہ جا سکا مگر حاجی تم واپس آ رہے ہو, اللہ کا گھر دیکھا, مجھے بھی حال احوال سناؤ کیا دیکھ کر آئے. پھر حاجی جناب سناتے ہیں اپنے قصے, میں نے وہاں عاشقوں کا مجمع دیکھا, ایسے ایسے منظر تھے جی, ایسے عبادت ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اس کا شوق اور جوش اور بڑھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی کیفیت طاری تھی کہ ہم نہ دیکھ سکے, جو دیکھ کے آیا ہے چلو اس کو ہی دیکھتے ہیں. تو راستے میں انتظار کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جی ہم گئے وہاں اور یہ تحفے میں 50 نمازیں ملیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت یاد آئی کہ بھئی میری امت تو نمازیں نہ پڑھ سکی اور یہاں 50 نمازیں تو کیسے پڑھیں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جائے, یہ 50 تو بہت زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے ہیں اور 45 نمازیں ہو گئیں 50 سے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی مشکل ہوں گی, پھر 40 ہوئیں, پھر 35 ہوئیں, پھر 30 ہوئیں, کرتے کرتے 5 بچیں. اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار 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 تشریف لے گئے. یہاں پر بھی نقطہ بتا دیا کہ میرے محبوب ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ملاقات آپ کے لیے در کھلا ہوا ہے, آؤ بار بار آؤ. بار بار موقع مل رہا ہے, حتیٰ کہ 9ویں مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. اور آج واقعی ہم دیکھتے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یہ سارے, اسی دور کے لوگ ہیں, کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی 5 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں. کافر لوگ تو یعنی کئی دفعہ میں نے خود بھی سنا کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, تو میں نے ذرا ان کو اور چڑھانے کے لیے یا یوں سمجھیں کہ بھئی ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہماری محبت تو سچی ہے, ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں, تو میں نے کہا بھئی یہ 5 نمازیں کافی نہیں ہیں ہمارے لیے. ہیں تو 5 نمازیں لیکن ہم تو مڈ نائٹ کو بھی رات کو بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, فجر کو بھی اٹھتے ہو, بیچ میں پھر اٹھ جاتے ہو. ہاں ہم تو پھر رات کو بھی اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. توبہ توبہ یہ تو بہت ٹو مچ ہے بھائی. ہاں پھر اس کے بعد سوتے ہیں, پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں, پھر تھوڑی دیر سوتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں, پھر ہم اشراق پڑھتے ہیں. اچھا آپ تو بھائی, میں نے کہا بھائی ہاں, پھر جاب کے لیے آ جاتے ہیں, پھر جاب میں بھی ہم چھوڑ کے پھر چاشت پڑھنے لگ جاتے ہیں. اچھا او ہو چاشت بھی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں چاشت بھی پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے باقی نمازیں پڑھ کر پھر ہم ابابیل بھی پڑھتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی میں نے کہا جب بھی وضو کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے پھر ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں. کہتے ہیں بھائی تم تو ہر وقت ہی پڑھتے رہتے ہو. میں نے کہا ہاں اللہ کے سوا اور ہمارا ہے ہی کیا, کون ہمیں جو پرابلمز آتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ ہمارے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اب ان کو سمجھ میں آئی کہ واقعی بھائی ان کا بڑا پکا تعلق ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. 5 نمازیں مسلمانوں کے لیے کہاں کافی ہوتی ہیں, مسلمانوں کا جی چاہتا ہے بار بار نماز پڑھیں. اللہ ہم سب کو بار بار نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو عجیب بات دیکھا کہ جو وضو کا پانی تھا وہ بہرا تھا, اور بستر کی جو گرمی ہوتی ہے یعنی اگر کوئی سو رہا ہو تو وہ بھی اسی طرح گرم گرم سا تھا. تو احساس ہوا کہ جیسے گئے تھے اسی حال میں ہی واپس دنیا کو پایا. تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے پوری کائنات کے نظام کو روک دیا گیا تھا کہ اب ہمارے محبوب آ رہے ہیں, اب دنیا کو کہو کہ سٹل ہو جائے, وہیں پر اس کو روک دیا جائے. تو سبحان اللہ, اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ ملاقات نصیب کی. آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں بھی لوگ کیونکہ مشاہدے پہ زندگی گزارتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہاں ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو عالم خلق ہے سائنٹیفک وے سے بنایا ہے. اس کے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یہ اس کے مطابق ہی چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ انسان کو جو مقام تسخیر عطا فرمایا تو بھئی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس کی سائنس کو سمجھے گا تو فائدہ اٹھائے گا. جو برکتیں جو رحمتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں, آج سائنس یہی کام کرتی ہے, تلاش کرتی رہتی ہے. وہ لاز اینڈ پرنسپل جب ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنی ہوئی ہے, مثلا لوہے کی بات سمجھ میں آ گئی, لوہے پتھر کی طرح تھا, ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو بڑی اسٹرانگ چیز ہے. انہوں نے اس کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کے بڑے بڑے گارڈر بنا لیے, کہیں پر اس کو کسی حساب سے موڑا, کسی کو کسی حساب سے موڑ کر, اور اس کو خوب استعمال کیا. ان کو اس کا فائدہ سمجھ میں آ گیا, ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کو پگھلانے سے یہ نرم ہوتا ہے, اور نرم ہونے پر اس کو جیسے مرضی موڑنا چاہو موڑ لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو ماشاءاللہ یہ پرنسپل ہیں, یہ لاز ہیں جو سائنسدان ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں. سائنسدان خود کچھ نہیں کرتے, وہ بنی ہوئی چیز کو جانتے ہیں. شروع شروع میں کچھ لوگوں نے کچھ جانا, آئندہ آنے والوں نے اور جانا. آج ہم ایک چیز جانتے ہیں, کچھ عرصہ گزرے گا لوگ کہیں گے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بڑے بڑے سائنسدان آج ان کی تھیوریوں پہ چھوٹا بچہ بھی ہنستا ہے. آپ کہیں گے یہ اس کی یہ تھیوری تھی, وہ کہیں گے فنی, عجیب سی بات اس نے کہی. کیونکہ زیادہ چیزیں پتہ چل گئیں, حالانکہ اس دور کے مطابق وہ بہت سمجھدار تھا. تو عالم خلق جو ہے وہ اس طرح وقت کے ساتھ لوگ جانتے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو جاننا ہے نا ان کا, یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ جنواتے ہیں, اللہ پہچان کرواتے ہیں, اللہ وحی کے ذریعے, اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے اس کو پہچان کرواتے ہیں. ایک ہی چیز ہے, اس کی ریسرچ کتنی لیبارٹریز میں ہو رہی ہوتی ہے. ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے سکس سینس. ایک ہی بات ہوتی ہے, ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک بندے کے دل میں وہ بات آ جاتی ہے, وہ اس کو بولتا ہے. اسی لیے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ جو سنت طریقہ ہے کہ آپس میں مشورہ کرو, ہو سکتا ہے چھوٹے بچے کے دل میں اللہ ڈال دیں. آپ توجہ سے اس کو سنو مشورے کو, اور اس کے بعد امیر جو فیصلہ کر دے چپ کر کے مان لو, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے, خیر ڈال دیں گے. تو دنیا کا نظام یہ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک وے سے بنایا تاکہ انسان ان برکتوں کو استعمال کر سکے, اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور آخرت وہ تو کن سے بنی, اللہ نے کمانڈ دی کن فیاکون ہو گیا وہ, وہ عالم امر ہے, وہاں سائنس کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہاں پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ہر چیز بنی بنائی ہے. بھائی جنت میں کیا کھانا پکانا پڑے گا کہ ہمیں ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے کہ ذرا مسالہ بڑھا کے دیکھو, کم کر کے دیکھو, یہ انگریڈینٹ ڈالو, وہ انگریڈینٹ ڈالو, کچھ بھی نہیں. بنا بنایا کھانا ملے گا, رہنے کے لیے گھر بھی بنے بنائے ہوں گے, پہننے کے لیے لباس بنے بنائے, سارا نظام پہلے سے بنا بنایا ملے گا. چلو بھائی یہ تو جنتی ہیں, جہنمیوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی کام کرنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے اور پینے کے لیے غسلین ڈھونڈنا پڑے گا؟ نہیں, ان کو بھی وہاں پر اسی طرح وہ سب بنا بنایا ملے گا. وہ اپنی مرضی سے نہ رہیں گے, نہ کھائیں گے, نہ پہنیں گے, بلکہ پہننے کے لیے, کھانے کے لیے, رہنے کے لیے بنا بنایا ہر چیز ملے گا. لہذا وہاں کی بات سمجھنے کی کیا ضرورت ہے پھر, یا بندوں کو اس کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیسے بنایا؟ اب ایک بچے کو ماں جو ہے وہ کوئی چیز دیتی ہے تو اس کی سائنس سمجھاتی ہے اس کو کہ میں نے یہ کھانا کیسے پکایا تھا. کھانا اٹھا کے دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کھاؤ, زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے, کھاؤ. اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح انسان اگر یہ چاہے کہ مجھے عالم امر کی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو سمجھ نہیں آئیں گی. لیکن کیونکہ ہم عالم خلق میں رہتے ہیں اور یہاں مشاہدے کی زندگی ہے, سائنٹیفک باتیں ہیں, لہذا ہر وقت مزاج بن گیا ہے کہ بھئی بات سمجھ میں آئے تو عمل کریں گے, سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم پھنسے ہوتے ہیں. شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلم تسلم, حکم دیا کہ مانو, ابراہیم علیہ السلام نے کہا مان لیا. تو مزاج کیا بنانا ہے؟ اسلم تسلم. لیکن کیونکہ ہم کافروں کے ساتھ رہتے ہیں, سکول میں بچے جاتے ہیں, ہم جاب پر ہوتے ہیں, اب یہ معراج کا واقعہ کوئی کہے جی سمجھاؤ تو سمجھ کہاں سے آئے گی بھائی؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے تو مان لیا. اب یہ عالم امر کی سیر ہے, اس دنیا میں کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ یہاں تو سمجھ میں نہیں آ سکتی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور قریش کے لوگوں کو بتایا کہ میں معراج کا واقعہ یوں یوں ہوا, تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ جو آج کے کافروں کے ساتھ, وہ بھی حیران ہو کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک چلے گئے. اس سے آگے کیا تو قصہ انہوں نے سوچا ہی نہیں نا, وہ تو مسجد اقصا تک ہی پھنسے ہوئے تھے کہ یہی ممکن نہیں ہے. لہذا کفار نے کہا کہ بھئی ضرور اب جو نا یہ پھنسے, ان سے پوچھتے ہیں سروال کہ اچھا مسجد اقصا گئے تھے؟ جی گئے تھے. اچھا وہاں یہ بتائیں کہ جو چھت ہے اس کے اوپر جو وڈ یوز کی تھی جس کو ہم لوگ کڑیاں کہتے ہیں, ذرا ان کڑیوں کی ذرا تفصیلات تو بتائیں. اب آپ بتائیں, آپ مسجد آئے ہوئے ہیں, مسجد سے باہر نکلیں اور بھائی بابر آپ کو پکڑ لیں اور کہے جی میں نے یہاں پر کنسٹرکشن کروائی ہے, ذرا بتاؤ صحیح کہاں کہاں کیسے کیسے بیم لگے ہوئے ہیں, تو آپ پھنس جائیں گے نا. میں تو گیا تھا بیان سننے کے لیے, یہ بیم کی تفصیل تو عجیب سی بات ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے آپ کو بہت ہی مشکل حال میں محسوس کر رہا تھا کہ ایسا سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی اب اس کا جواب میں کیسے دوں گا. اور آپ تو صادق امین تھے, اور اگر جھوٹ ثابت ہو جائے تو ساری وحی گئی, ہر چیز گئی, ساری نبوت, یعنی یوں سمجھے کہ رسالت ہی اب تو کوشچنیبل ہو گئی نا. تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بہت ٹائٹ فیل کر رہا تھا. اللہ رب العزت نے مہربانی کی کہ مسجد اقصیٰ کو لا کے میرے سامنے کر دیا, اور کفار مجھ سے سوال پوچھتے تھے, میں دیکھ دیکھ کے بتاتا چلا گیا کہ ادھر بھی بیم لگا ہوا ہے, ادھر بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. جب آپ نے یوں جواب دیے تو کفار جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو کبھی نہیں مانتے, تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی یہ بہت بڑا جادوگر ہے, کہ دیکھو کہ رات اور رات یہ گئے اور یہاں سے کھڑے ہو کے یوں بتا رہے ہیں. ابو جہل اور اس کی کمپنی بھی, سوال تو وہی لوگ ہی پوچھتے ہیں نا, ہمیشہ ابو جہل اینڈ کمپنی ہوتی ہے, جہل لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ نکلے اور ہیلپ لیس تھے یہ, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جواب دے دیے. ابو جہل باہر جاتا ہے اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں, اور اس نے کہا ابو بکر تو سمجھدار آدمی ہے, ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں, کیونکہ ابو جہل بھی اب سوچوں میں پڑا ہوا تھا کہ یار انہوں نے کیسے بتایا. تو انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے جی؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ ایک بندہ اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا, کیونکہ شام کے سفر تو ہوتے تھے نا اس زمانے میں, اور راتوں رات ہی میں واپس بھی آ گیا, تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھئی پاسیبل تو نہیں لگتا یہ, تو بھئی یہ دعویٰ تو عجیب سا ہے, دعویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا, بظاہر تو پاسیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں, تمہارا یار کہتا ہے کہ میں گیا راتوں رات اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے واپس آ گیا ہوں. اب حضرت ابوبکر چونکے, جس نے کہا ہے تمہارا اپنا یار محمد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات ہو کے واپس آ گیا. اس نے کہا کیا تم نے خود سنا تھا؟ نے کہا ابو بکر میں وہیں سے تو آ رہا ہوں, بالکل میں نے خود سنا. انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. ہاں ابو جہل کہنے لگا یار یہ تو پھر انفیئر ہے نا, دیٹس ٹو مچ کہ آپ تصدیق کر رہے ہو. اور اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق بنا, وہ تصدیق کرنے والے تھے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابو جہل تیرا نام اسی لیے ابو جہل رکھا گیا ہے. تو نے کہا مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا, آخر تم نے تصدیق کر دی ہے یہاں کھڑے ہوئے, کس لیے تصدیق کی ہے؟ اس نے کہا ہے جب ہم ایمان لے آئے کہ جبریل علیہ السلام آتے جاتے ہیں آسمانوں سے, تو پھر محمد جو رسول اللہ ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر گیا ہوں, تو بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں شک پڑ جائے گا؟ ہم تو اس سے بڑی بات کو مان چکے ہیں کہ جو ان کا غلام ہے وہ آتا جاتا ہے, وہ کبھی اللہ کے پاس جا رہا ہے, کبھی نیچے آ جاتا ہے, پھر اوپر چلا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, ہم تو اس پہ ایمان لا چکے ہیں. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ تو بھائی کافر لوگ تو ہمیں ایسی باتیں کریں گے نا, تو ہمارا ایمان تو کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا چکے, ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا, اور ہم یہ ایمان لے کر آئے کہ محمد رسول اللہ ہے, پیغمبر ہیں. انہوں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اپنی مرضی کا ہو. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مکہ کے پہاڑوں کو چیر کے راستے نہیں بنا دیے جائیں گے. کب کہا تھا؟ 1400 سال پرانی بات ہے. کہ آج ٹنل نہیں بن گئے مکہ کے اندر؟ 1400 سال پرانی بات کہی ہوئی، کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ کے آئے؟ بھائی صاحب دیکھ کے آئے ہیں نا، پہاڑوں کو چیر کے راستے بنا دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک مکہ میں کھیتی نہیں شروع ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سڑکوں کے کناروں پر کیا کھیتی ہو رہی ہے، سرسبز شاداب مکہ، آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوئے ہیں. مکہ والے تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، جن کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا کھیتیاں کریں گے وہ. صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ خبر دے دی اور وہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے اور میدان حشر ہوگا، اور وہاں پر جو ہے پھر پل صراط ہوگی، پھر جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کوئی جو ہے جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں چلا جائے گا، اور جنت میں فلاں میوے کھائے گا، اور ایسی زندگی ہوگی. تو بھائی ہمیں اس میں ایمان لانے میں کیا ڈر ہے، کیا تکلیف ہے ہمیں، کوئی شک ہے اس میں؟ کافر تو ایمان نہیں لاتا نا، وہ نہ لائے، جب وہاں جائے گا پھر تو مشاہدہ کر لے گا، جب مشاہدہ ہو جائے گا تو ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، پھر وہ ماننا قبول نہیں کیا جائے گا. بن مانگے بن دیکھے مان جاؤ گے، یہی تو سودا ہے، یہی تو سودا ہے. دیکھ کر ایک سجدہ نہ کرنے پر تو شیطان بن گیا تھا، تو اسے ملائکہ کو مردود کر دیا گیا، دفع دور کر دیا گیا. ابھی تو یہ زندگی ہے، گرتے پڑتے ٹوٹتے جڑتے ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جڑ جاتے ہیں. تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں. ایک بات بتا کر بات کو سمیٹتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں نصیب ہوئی، جس میں بے شمار حکمتیں ہیں. نیچے پوری میرے پاس لسٹ ہے، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے بس ایک بات بتاتا ہوں اس میں سے. ایک یوں سمجھے جیسے کہتے ہیں نا ہیرا، وہ آپ کو دے دیتے ہیں ٹیک ہوم. آج کی پوری تقریر کا میسج وہ یہ ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الملائکہ بھی بنایا، زمین پر بھی جو ہے امام بنایا، آسمانوں پر بھی لے جا کر فرشتوں کو بھی جا کے دکھایا کہ یہ امام ہے. جہاں جبریل علیہ السلام جا کے رک گئے، اس سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، لوح و قلم کرسی ہر چیز کو جا کے مشاہدہ کیا، اللہ سے ملاقات کی. اب ایک مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی ایسا باغ جس کے اوپر پھل ابھی نہ لگا ہو اور کوئی اس کو بیچ دے، تو اس تجارت کو بے باطل کہا جاتا ہے. بن دیکھے آپ نے سودا کیا تو یہ تو بے باطل ہو گئی، ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ تجارت. اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنین سے ان کا جان مال خرید لیا ہے، ہم بکے ہوئے ہیں، غلام ہیں ہم. کس چیز کے عوض؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دیں گے. الدنیا سجن المومن، یہاں غلامی کی زندگی گزارو. وجنت الکافر، جنت ہے یہ کافروں کے لیے، ہمارے لیے ہماری مرضی نہیں ہے کہ جی صبح کی نماز کی حکمت بتائیں. بھائی کیوں حکمت بتائیں آپ کو؟ آج کل لوگوں کو یہ بیماری ہو گئی ہے, ہر بات کی حکمت پوچھتے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہو, ایسا کیوں ہے. بھائی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ یہ بات کافی نہیں ہے کہ پروردگار کا حکم ہے, اللہ کا حکم بس, سر تسلیم خم قبل تو جمیع احکام ہی, سارے حکموں کو مان لیا اللہ, ہم سر جھکاتے ہیں آپ کے سامنے. تو بھائی اب ہم نے تو جنت جہنم دیکھی نہیں ہے اور اللہ نے خریداری کر لی ہماری اور ہمیں یہاں غلام بنا دیا. تو بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو بے باطل ہو گئی نا, یہ تجارت تو صحیح نہیں ہے. ہاں دیکھا ہوتا ہوتی جنت پھر ہم بھی نمازیں پڑھتے. تو اللہ رب العزت نے اس بے کو صحیح کرنے کے لیے, اس تجارت کو صحیح کرنے کے لیے انسانیت کے جو سردار تھے انسانوں کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آسمان پر بلا کر سارا ٹور کرا دیا. جیسے کوئی بڑی تجارت ہوتی ہے تو ملک کے سارے بندے نہیں جاتے, ملک کا بادشاہ جاتا ہے, جا کر وہ وہاں جا کے دیکھ آتا ہے کہ اچھا بھی یہ F-16 ہے, فلاں ہے, یہ ہے وہ, چلو جی ہم نے خرید کر لیے, کتنے پیسے بھائی, اتنے پیسے, کون دے گا؟ ہر بندہ دے گا, پورا پاکستان دے گا, ہاں جی ایسے تھوڑی F-16 خرید لیا, ہاں جی سارا ملک دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم دکھا دی, اللہ رب العزت نے ہر چیز دکھا دی, اور اس کی وجہ سے اب یہ بے باطل نہیں ہے. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لے آئے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا ایمان والوں کو, اور ایمان والوں کے لیے یہ حجت کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو لہٰذا یہ معراج کا سفر جو ہے, یہ سفر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھائی جنت جہنم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ہمیں خبر بھی دے دی, اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لے کر آئے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اور آنکھیں بند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے, اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. دعا کر لیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آقا, عاجز مسکین بندے ہیں, گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, یا اللہ مغفرت چاہتے ہیں, بخشش چاہتے ہیں, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ بخش دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ ہم بخشش کے قابل نہیں, اللہ اے اللہ بار بار آپ کو ناراض کیا, اے اللہ مگر اے اللہ آپ کے سوا کوئی در نہیں, اے اللہ جس کو کھٹکھٹائیں, جس سے مانگیں, اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ ہمیں آپ کا در دکھایا, یا رب کعبہ احسان فرما دیجئے, مہربانی فرما دیجئے, اللہ بخشش فرما دیجئے, اے اللہ بخشش فرما دیجئے, اللہ مہربانی فرما دیجئے, اللہ ہمارے گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے, جو انجانے میں ہوئے, دن کی روشنی میں ہوئے, رات کے اندھیروں میں ہوئے, اللہ بخشش فرما دیجئے, اللہ بخشش فرما دیجئے, اللہ اے اللہ اے اللہ یہ رجب کا مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے, اے اللہ کہ رجب کا مہینہ اور پھر شعبان کا مہینہ اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے, اے اللہ رمضان کی وہ برکتیں, اے اللہ وہ رحمتیں, اے اللہ وہ مغفرتیں جو اللہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں, اے اللہ ہم محتاج بندے ہیں, اے اللہ ہم بھکھاری ہیں, اے اللہ آپ سے اے اللہ بھیک چاہتے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرما, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا, اے اللہ اور ہمیں رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ یہ جو تیاری کا وقت ہے, یہ رجب اور شعبان میں رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اے اللہ حفاظ پورے دنیا میں اس وقت اپنے قرآن تازے کر رہے ہیں, منزلیں یاد کر رہے ہیں, اے اللہ ہمیں بھی ان مہینوں میں خوب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کا عاشق بنا, اے اللہ اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے بکھرے ہوئے کام ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ پوری اے اللہ دل جوئی کے ساتھ اور اے اللہ پورے یکسوئی کے ساتھ اے اللہ ہم رمضان کا وقت گزار سکیں، اے اللہ ہمیں اپنی ترتیب کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہ لیل النہار گزرتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ دیکھتے ہی دیکھتے بال سفید ہو گئے ہیں، اے اللہ بڑھاپا بڑھتا چلا جا رہا ہے، قبر قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، پلے ایک عمل بھی ایسا نہیں جو اللہ پیش کر سکیں، خالی جھولی ہے، اے اللہ صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ آپ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ایسا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ تجھے منا لیں، تجھے راضی کر لیں، تجھے اپنا بنا لیں، اللہ پھر تو کبھی بھی ناراض نہ ہو، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں مگر اللہ راضی ہو جا، اللہ ٹوٹے پھوٹے عملوں سے راضی ہو جا، اللہ بہانہ بنا لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ اللہ راضی ہو جائیے، اللہ اے اللہ یہ بدلے بدلے حال اے اللہ جو ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ یقیناً ایسا لگتا ہے جیسے آپ ناراض ہیں، اے اللہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ناراض ہیں، اے اللہ آپ کو حق ہے ناراض ہونے کا، اے اللہ جبھی تو ایسے ہمارے احوال ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ٹوٹے دلوں کی صدا کو سن لیجئے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسجد میں اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بچے یہاں ننے ننے قرآن پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان چھوٹے معصوم بچوں کا واسطہ، اے اللہ اس قرآن کی صدا اے اللہ اس کو جاری فرما، اے اللہ یہاں قرآن پڑھتے رہے، اے اللہ قرآن یاد کرتے رہے، اے پروردگار مہربانی فرما، اے اللہ مہربانی فرما، اے اللہ قرآن کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہاں کے مدرسے کو اے اللہ تا قیامت جاری فرما، اے اللہ یہاں کی عبادات کو قائم فرما، پروردگار مہربانی فرما، تمام اے اللہ مساجد کو آباد و شاد فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ تمام مدارس کو آباد فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ کروائی جاتی ہے، اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، ذکر اذکار پڑھایا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، پروردگار ان جگہوں کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ ہر گھر میں اور ہر دل میں اے اللہ دین اسلام کو پہنچا، اے اللہ اپنی محبت کو پہنچا، اللہ اپنی محبت کا مزہ چکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہمارے آبا کی بخشش فرما، اے والدین پر احسان فرما، ہمارے مشائخ اساتذہ کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ برا ماحول ہے اللہ، اے اللہ بری سنگتیں ہیں اللہ، اللہ دعوت دی جاتی ہے گناہوں کی، گناہوں کے لیے پکار پکار کر بلکہ پکڑ پکڑ کر دھکے دے دے کے گناہ کروائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم نہیں بچ سکتے، اللہ ہم قدم سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں پھسل جاتے ہیں، اللہ ہمارا نفس ہمیں بہکا دیتا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے، بری سنگت پھنسا دیتی ہے، اللہ تو ہی بچا لے، اللہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنی آل اولاد کو اللہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، اے اللہ اپنے کاموں کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہی ہم سے بھلے کے کام کروا لیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ جب تک جئیں اسلام پر قائم رہیں، اللہ موت آئے تو اللہ عزت کے ساتھ کلمے کے ساتھ جانا نصیب ہو، اے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ دکھوں سے اے اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ حاضرین محفل کے دل میں جو نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما، اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ نیک لوگوں سے اللہ بھر دیجئے، متقی لوگوں کو متوجہ فرما دیجئے، اے اللہ اس مسجد کی جو بھی ضروریات ہیں غائب کے خزانوں سے اللہ پورے کروا دیجئے، اللہ جو اٹکے ہوئے یہاں کام ہیں اللہ ان کو اے اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دیجئے، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لیجئے، ظالموں کے ظلم سے بچا لیجئے، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا لیجئے، اللہ جو اس مسجد کو اللہ فقط محبت سے دیکھتا ہے اللہ آپ بھی اس سے محبت فرما لیجئے، اللہ آپ اس سے محبت فرما لیجئے، اللہ جو اس کے ساتھ جسمانی اور اللہ مالی مدد کرتا ہے اللہ آپ اس کے تمام کاموں کو آسان کر دیجئے، اس کی تمام مشکلوں کو اللہ پورا کر دیجئے، دور کر دیجئے، پروردگار رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ جو مانگا وہ عطا کر دیجئے، جو نہ مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنی ضرورتوں کا معلوم نہیں، اللہ دنیا آخرت کی خیر عطا فرما دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، اور اللہ ہمیں آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی دعاؤں کا صدقہ نصیب فرما، پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کی فکر تھی اللہ اس فکر میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنے دن رات دین کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو دوست احباب دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں جن کا حق بنتا ہے سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آل وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.